الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت والا مولانا شاہد حکیم محمد اختر صاحب دام برکات العالیہ حضرت والا نے اپنی زندگی کے اکثر ایام پیدائش کے بعد سے اپنے بچپن سے پچپن تک اللہ والوں کی صحبت میں گزارے. حضرت والا کے گاؤں, حضرت والا کی جو پیدائش ہے وہ پرتاپ گڑھ کا ایک گاؤں اٹھیا, اس کا نام کیا ہے اٹھیا, اس میں حضرت والا کی جائے پیدائش ہے. وہاں پر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہوتے تھے, حافظ ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ بچوں کو قرآن پاک وغیرہ پڑھاتے تھے اور حافظ صاحب کا ذوق مثنوی کا تھا, وہ مثنوی بھی پڑھتے تھے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بچپن سے ہی مجھ کو معرومی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے, بلکہ کئی دفعہ یہ بات بھی فرمائی کہ معرومی رحمۃ اللہ علیہ تو میرے پیر ہیں. حضرت فرمایا کہ حافظ ابو البرکات صاحب, بہت تیز آواز لگ رہی ہے, اس وقت ضرورت نہیں ہے, جب ضرورت ہو کر دینا تیز. حافظ ابو البرکات صاحب فرمایا کہ وہ مثنوی سناتے تھے اور ہم ان سے فرمائش بھی کرتے تھے کہ حضرت ہمیں مثنوی سنا دیجیے. فرمایا کہ ان کی مثنوی سے اتنا مزہ آتا تھا کہ ہم فرمائش کرتے تھے حضرت سے, اور وہ ہم کو معرومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی سنایا کرتے تھے. حضرت نے فرمایا کہ اس کا اثر یہ تھا کہ میری عمر جب 8-9 برس کی تھی تو ہمارے قریب ایک جنگل تھا, وہاں پر ایک ویران مسجد تھی. اس ویران مسجد کے اندر میں جا کر صفائی کرتا تھا اور اذان دے کر وہاں نماز پڑھنا. اور معرومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر اپنے بچپن سے کہ سینہ خواہم شرح شرح از فراق, کہ اللہ میں آپ کی محبت میں وہ سینہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کی جدائی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. سینہ خواہم شرح شرح از فراق, ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا آپ کی محبت میں ہو گیا. کیوں؟ تاب گویم شرح درد از اشتیاق, تاکہ جب ہم اللہ آپ کی محبت کو پیش کریں تو شوق سے تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ یعنی جب ہم دین کو پیش کریں تو دین صرف ہماری زبان پر نہ ہو بلکہ چونکہ آپ کی محبت میں ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے, تو عبادت کا جو نور اور آپ کے ذکر اور تلاوت کا جو نور ہے وہ میرے دل میں بھی داخل ہو جائے اور دل کے ساتھ وہ نور زبان میں اور پورے جسم میں آ جائے. اب ہم آپ کی محبت کو پیش کریں تو صرف زبان سے نہ ہو وہ دل سے بھی ہو. لہذا جب اللہ کا عاشق جب وہ اللہ تعالی کی محبت کو پیش کرتا ہے تو اس کی صرف زبان نہیں بلکہ دل بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہ عالم ہوتا ہے کہ اس طرح درد دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ, اس طرح درد دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ. یہ حضرت والا داؤد بکاتم کا شعر ہے. اس طرح درد دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ. فرمایا یہ ہے, لیکن کیسے؟ عبادت کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ گناہ سے بچنے کا درد اٹھائے, اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے کا درد اٹھائے. اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کلام کا اثر ہے, در حقیقت مولانا خود اس کو فرماتے ہیں کہ یہ میرے کلام کے اندر جو اثر پیدا ہوا اس وجہ سے نہیں کہ میں 500 علماء کو پڑھاتا ہوں ان کا استاد, بلکہ اس وجہ سے تھا کہ اپنے شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کی صحبت سے وہ درد میری جان کو ملا. اہ خارزم کے سگے نواسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور 500 علماء ان کے شاگرد پیچھے پیچھے گھومتے تھے. یہ جاہ تو تھی لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ جاہ سے نہیں ملتا, با سے نہیں ملتا, آہ سے ملتا ہے. اس لیے حضرت والا کا شعر ہے خانقاہ کی حقیقت پر, کہ خانقاہ ہے کیا چیز. فرمائے کہ اہل دل کے اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. یعنی جہاں پر وہ اللہ والا وہ مرشد کامل اس کی صحبتوں سے مخلصین اپنے دل میں اللہ تعالی کی محبت کا درد حاصل کریں اور اس درد سے ان کی آہ آہ نکلے. اور وہ آہ کیسے نکلے گی؟ جاہ کی جیم باہ کی با. یعنی روحانی بیماری دو قسم کی ہے, ایک جاہی اور ایک باہی. حب جاہ حب باہ یہ دو قسم ہے روحانی بیماریوں کی. حب جاہ کیا ہے؟ اپنے کو بڑا سمجھنا, لوگ ہماری تعریف کریں, ہماری آؤ بھگت کریں, آؤ بادشاہ آؤ, اور ہمیں اسپیشل وی آئی پی پروٹوکول ملے, اور ہر جگہ ہماری ہٹو بچو ہٹو بچو ہو, ہمارا نام ہو, لوگ ہماری تعریفیں کریں ہر چیز میں کہ جناب فلاں فن کیسا اور یہ کیسے. یہ حب جاہ, اور اس مرض کا اتنا وہ ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر بھی سمجھتا ہے کہ بس میں ہوں. اگر اس کے فن میں کوئی آدمی آ جائے تو اس کو حسد ہوتا ہے کہ یہ کیوں اس کا کام اتنا چل رہا ہے, اور اس حسد کی وجہ سے اس کو یہ دین میں بھی ہو تو یہ عالم کیوں ترقی کر رہا ہے, لوگ اس کی بات کیوں سنتے ہیں اور اس کے محبت کیوں کرتے ہیں مجھ سے کیوں نہیں کرتے, اور ہر کام ریا دکھاوے کے لیے ہو کہ لوگ تعریف کریں, بس مخلوق کو خوش کرنا اس کا مقصد. یہ جاہ کی مختصر سی تشریح ہے. اور باہی بیماری کیا ہے؟ باہی بیماری دو قسم کی ہے. حب باہ, ایک تو یہ لڑکوں کی محبت, یہ عورتوں کی محبت, ان کو دیکھنا, ان کے دل میں خیال پکانا, इनके करीब बैठना, इनको मोबाइल दिलाना और इनके मोबाइल में बैलेंस डालना, इनको चिकन कढ़ाई खिलाना, दूध पत्ती चाय, ये फिल्में तस्वीरें देखने का जौक शौक, ये बाह की एक किस्म है। और बाह की एक किस्म है दुनिया की मोहब्बत, यानी हर वो जायज मोहब्बत भी जो हम हमें अल्लाह से गाफिल कर दे। जैसे हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इतना का माना कि जिससे अपने शेख और अल्लाह वालों के पास और दीन सीखने का मौका ना मिले, फरमाया ऐसी कमाई को मैं जायज नहीं समझता। क्योंकि होगा रफ्ता रफ्ता ये कि सोहबत अहलुल्लाह ना होने से ये अपनी हलाल कमाई के अंदर हराम आमदनी को शामिल कर लेगा। दुनिया की मोहब्बत इस पर गालिब आ जाएगी और ये जालिम अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ने लगेगा। जैसे ऐसी कमाई जिससे मस्जिद की जमात की नमाज भी छोड़ दे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसी दुनिया की ऐसी जायज मोहब्बत भी जो हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत से रोक दे, ये मोहब्बत भी बाह के अंदर शामिल है। इसलिए बाह की दो किस्में हो गई ना, एक दुनिया जायज मोहब्बत दुनिया की जो हमें अल्लाह ताला की फरमाबरदारी से रोक दे, वो बाह है। और ऐसे ही ना महरमों की सड़क पर चलने वाली औरतें और वो लड़के जिनकी दाढ़ी मूछ ना आई हो, उन अमरतों के चक्कर में घूमना, ये हुब्बे बाह में शामिल है। तो बीमारी की दो किस्में हो गई, जा और बाह, जा और बाह। तो मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि सोहबत अहलुल्लाह से, यानी सोहबत अहलुल्लाह के रूहानी अस्पताल, क्योंकि दो डॉक्टर बैठे हुए हैं, सोहबत अहलुल्लाह के रूहानी अस्पताल जहां डॉक्टर भी अपनी दाग और टर का फासला दूर करता है, ये मेरे मुर्शिद ने फरमाया। मेरे मुर्शिद के एक पीर भाई जो हरदोई हिंदुस्तान में, अब उनका इंतकाल हो गया, वो मौलाना शाहबराल साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह के नाजिम थे। उनका बंबई के अंदर ऑपरेशन था, उन्होंने डॉक्टरों ने लिखवाते हैं ना कि जी आपका वारिस कौन है जिससे इजाजत लेनी है, तो इन्होंने हजरत मौलाना शाहबराल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिखा। तो पूछा ये कौन है, तो मौलाना ने फरमाया ये मेरे रूहानी डॉक्टर है। वो डॉक्टर हिंदू था, उसने कहा रूहानी डॉक्टर क्या होता है। उसने कहा देखो भाई, जैसे जिस्मानी बीमारियां होती है, मौलाना ने फरमाया जैसे जिस्मानी बीमारियां होती हैं उसी तरह से रूहानी बीमारी भी होती है। अच्छा, उसने क्या किया और डॉक्टर को जमा कर लिया कि चलो इस मुसलमान मुल्ला का जरा तमाशा करेंगे, ये कह रहे रूहानी बीमारी है। उसने और डॉक्टर को जमा कर लिया कि देखो ये क्या बोल रहे हैं, अब सब आ गए, क्या आप बताइए। तो मलन ने फरमाया कि देखो कितनी बीमारियां ऐसी हैं जो तुम्हारे एक्सरे में, तुम्हारे अल्ट्रासाउंड में, तुम्हारे ब्लड टेस्ट में या यूरिन टेस्ट में नहीं आती। वो कैसे, इतनी जदीद मशीनें, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अब तो एक से एक मशीनें आ गई हैं, और तुम कहते हो कि वो हमारे उसमें मशीनों में नहीं आती। मौलाना ने फरमाया हां बेशक ऐसा ही है। कहा वो कैसे, कौन सी बीमारी। ने कहा अच्छा बताओ, अगर किसी आदमी को गुस्से की बीमारी हो तो वो तुम्हारी किसी मशीन में आएगी। अब मुंह खुला रह गया। फरमाया कि बताओ, अगर किसी आदमी के अंदर तकब्बुर का मरज हो कि वो अपने को अच्छा समझता हो और लोगों को हकीर समझता हो तो क्या ये बीमारी तुम्हारी किसी मशीन के अंदर आएगी? उसने कहा, अब मुंह खुला, फरमाया कि देखो जिन बीमारियां वो बीमारियां जो तुम्हारी मशीनों में नहीं आती, अल्लाह वाले पीरो मुर्शिद मुर्शिदीन कामिलीन उनकी सोहबतों से ये बीमारियां जाहिर होती हैं, जिसका तुम इदराक नहीं कर सकते। अगर किसी को दुनिया की मोहब्बत हो तो तुम्हारी कौन सी मशीन के अंदर वो बीमारी आती है? अब मुंह खुला का खुला रह गया कि हाय ये शख्स क्या बोल रहा है। तुम्हारे फरमाए कि वो हमारे रूहानी डॉक्टर यानी मेरे पीर और मुर्शिद हैं। तब वो हिंदू का भी मुंह खुला का खुला रह गया। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह वालों की सोहबत से, सोहबत अहलुल्लाह से, अल्लाह वालों की सोहबत से हमें हमारी रूहानी बीमारियों को न सिर्फ पता मिलता है बल्कि उनका इलाज भी मिलता है। इसलिए इनकी इलाजगाह का क्या नाम है? खानका। ये रूहानी अस्पताल है जहां पर रूहानी मरीज अपने दिलों से गैरुल्लाह को निकलवाकर अल्लाह ताला की मोहब्बत को दिल में हासिल करते हैं। बस फरमाया यही है, अहले दिल के दिल से निकले आ आ, अहले दिल के दिल से निकले आ आ, बस वही अख्तर है असली खानका। खानका का क्या मकसद हुआ? जहां पर अल्लाह वाले मुर्शिदीन कामिल हमारे दिलों से गैरुल्लाह को निकालकर अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे दिल में दाखिल करें और ताल्लुक माला की दौलत हमारे दिलों में पैदा हो जाए, बस यही खानकाह के माने हैं। खानकाह के क्या माने? लुगत के एतबार से खानकाह के माने हैं जाए बूदने दुर्वेशा, यानी दुर्वेशों के रहने की जगह, दुर्वेशों के रहने की जगह, इसका क्या नाम है? खानकाह। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह और मेरे मुर्शिद ने एक बात और फरमाई, फरमाया कि देखो अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम को खैच कर ले तो कैसे बनेगा? अल्लाह। और जब इंसान गुनाह से बचने का गम उठाता है तो उसके दिल से निकलती है आ, देखिए निकली आ और अल्लाह। हमारी आह अल्लाह के नाम में पोशीदा है कि नहीं? बस फरमाया गुनाह से बचने का गम उठाया और अपने दिल में आह को पाया, हमारी दिल से निकली आह और हमें मिल गया अल्लाह। यानी हसीनों से नजर बचाने में जो आह निकलती है ये आह अल्लाह को लेकर आती है। बस यही आह जरिया बन जाती है अल्लाह को पाने का। इसलिए फरमाया जो आह आह करता है वही अल्लाह को पाता है। क्या मतलब? गुनाह से बचने का गम उठाना, अपनी अखलाकी बुलंदियों को कायम करने के लिए अपने नफ्स के तकाजों को मिटाना दबाना, यही जरिया बनता है अल्लाह को पाने का। लिहाजा खानकाह की हकीकत क्या है? अहले दिल के दिल से निकले आह आह, अहले दिल के दिल से निकले आह आह, बस वही अख्तर है असली खानकाह। अहले दिल के दिल से निकले आह आह, बस वही अख्तर है असली खानकाह। तो मारूवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेख शमसुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत से जो दर्द हासिल किया, वो दर्द का नतीजा ये निकला कि खुद फरमाते हैं, मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूम, मैं एक मुल्ला था लेकिन आह मेरी आह में असर ना था, मेरे इल्म में मेरे दर्स में असर ना था। और फरमाया कि जब अपने शख्स शेख शमसुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत उठाई तो नतीजा यह हुआ कि दर्स शाह आशोबो चरखो जलजला, कि जब अल्लाह वाला कोई दर्स देता है तो उसके तरफ से यह आलम होता है अश्क बार आंखों से और उसके दिल पर जलजला तारी होता है। اور سامعین کے دلوں میں بھی اس کے درد بھرے قلب کا اثر ہوتا ہے کانوں کے ذریعے سے. درسشا آشوب چرخو زلزلہ, یعنی جب کوئی اللہ والا درس دیتا ہے تو اس کے درس درس محبت اور درس دین, اس کا یہ فرق ہوتا ہے کہ اشک بار آنکھوں سے درد بھرے دل سے تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ زلزلہ دل پر طاری کر دیتا ہے. اور فرمائے کہ یہ بات بغیر اللہ والوں کی صحبت کے پیدا نہیں ہوتی. دیکھیے نا میرے مرشد فرماتے کہ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے. کتنا عجیب. فرمایا اپنے دل پر ہم جھٹکا نہیں کھاتے, اپنے دل پر زلزلہ طاری نہیں کرتے, گناہوں سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتے, اس چیز کی کمی ہے. فرمایا عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے, عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے, اگر کمی ہے تو گناہ سے بچنے والوں کی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور ولایت کو اپنی ترک معصیت کے اندر رکھا جس کا نام ہے تقوی. متقی آدمی اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کی دولت کو, یہ تقوی ملتا ہے صحبت اہل اللہ سے. ورنہ مسجد میں آئے عبادت ہے, مسجد سے باہر نکلے بد نظری کر رہے ہیں, عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, خیالات پکا رہے ہیں, ہمارے اخلاق کا کیا عالم ہے, کیسے گندے اخلاق. تو پتہ یہ چلا کہ عبادت کر کے ہم نے شکر اور چینی تو ڈال دی چائے کے اندر لیکن اس کو گھلایا نہیں, اور جب تک چینی چائے میں گھلے نہیں, جب تک چینی چائے میں گھلے نہیں, شکر مٹے نہیں, میٹھا کرتی ہے چائے کو, اور جب چینی چائے میں گھل جاتی ہے تو میرے دوستو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چائے کو میٹھا کر دے. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ کسی اللہ والے کو اپنے سر پر رکھو, اللہ والوں کی صحبت اختیار ہے, ان کی صحبتوں سے اللہ تعالی کی محبت کا درد عظیم ملتا ہے. جیسے ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ, دیکھیں نا ملا تو بہت ہوتے ہیں اور ماں رومی کے زمانے میں بھی تھے, 500 علماء کے شاگرد, بادشاہ کا سگا نواسا, 500 علماء ان کے شاگرد, شیخ اعظم کے نواسے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد, لیکن اللہ کی محبت کا جو درد اپنے شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے حاصل کیا, اس صحبت اس درد محبت نے ان کو ایک امتیازی شان عطا کر. اب عالم یہ ہے کہ ان کے مضامین محبت اور مضامین معرفت سے سارے عالم کے اولیاء اللہ, سارے عالم کے علماء اللہ کی محبت کا درد سکھاتے ہیں, یہ درد. اور میرے مرشد میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب داد برکات العالیہ نے مثنوی پڑھی تھی اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ دروئی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ سے. 17 برس رہے میرے مرشد ان کی صحبت میں, 17 برس, اور شاہ عبدالغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ کی تعلق ماں اللہ کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ میرے مرشد فرماتے کہ میرے شیخ نے خود فرمایا کہ مجھے 12 مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی, اور فرمایا کہ 1 مرتبہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایسے دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں کے لال لال ڈورے بھی دیکھے, اور خوابی میں پوچھا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پوچھا کہ عبد الغنی کیا آج تم نے اپنے رسول کو خوب دیکھ لیا, تو حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ ہاں اللہ کے رسول آج آپ کو میں نے خوب دیکھ لیا, 12 مرتبہ خواب میں زیارت نصیب ہوئی. اور میرے مرشد فرماتے ہیں ایسی عاشقانہ عبادت کرتے ہوئے روئے زمین پر میں نے کسی کو نہیں دیکھا. 8 گھنٹے تو حضرت عبادت کرتے تھے, 8 گھنٹے عبادت, رات کے 3 بجے سے اٹھ کر صبح 11 بجے تک حضرت کی عبادت ہوتی تھی, رات 3 بجے سے صبح 11 بجے تک تہجد, ہر ہر سجدے کے اندر رونا, 5 پارے تلاوت, کبھی 10 پارے تلاوت, اور ہر 10-20 آیت کے بعد میرے مرشد فرماتے ہیں کہتے گلگری رحمت اللہ علیہ نعرہ لگا دیتے اللہ. فرمایا ایسا اس نعرے میں ایسا مزہ ہوتا تھا, ایسا لگتا تھا کہ مسجد ہل رہی ہے, ایسا عالم تھا. اور فرمایا ایسا لگتا تھا کہ جیسے جب اسٹیم بنتی ہے نا تو ڈھکن کھول دیتے ہیں, بھگ سے نوڑا, ایسا لگتا تھا کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کے قلب کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور اور اسٹیم بن رہی ہے. تو فرمایا ایسے نعرہ لگاتا تھا. اور فرمایا ایک مرتبہ تلاوت کرتے کرتے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ تعالیٰ سے گویا باتیں کر رہے, آ جا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل, آ جا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل. قصیدہ مردہ پورا, سات منزل ہیں لیکن قصیدہ مردہ پورا پڑھتے تھے روزانہ. مناجات مقبول جو قرآن پاک اور حدیث پاک کی دعائیں روزانہ پوری, 11 بجے تک 8 گھنٹے عبادت. اور میرے مرشد 17 برس اپنے شیخ کی خدمت کی, 17 برس دن و رات, یہاں تک کہ اپنے شیخ کا استنجا بھی صاف کیا, استنجا بھی اٹھایا, ایسی خدمت کی حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کی. اس لیے میرے پیارے دوستو, اللہ والوں کی جو صحبت ہے اس صحبت سے دل پہ تعلق اللہ کے پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کسی کو اپنے سر پر بڑا رکھے, بغیر شیخ کے جینا آہ. میرے مرشد فرماتے ہیں, معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, من نہ جویم زی سپس راہ اسین, میں اللہ کی محبت کا راستہ ہرگز نہیں تلاش کروں گا, لیکن کیسے, پیر جویم پیر جویم پیر پیر. سبحان اللہ, کیسے رٹ لگا دی, پیر کی رٹ لگا دی کہ پہلے میں رہبر کو تلاش کروں گا, پہلے پیر کو تلاش کروں گا. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ اس زمانے کے اندر جس کو اللہ کی محبت کا مارا شیخ اور مرشد مل جائے, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر شیخ کا انتقال ہو جائے, شیخ کا انتقال ہو جائے تو 3 دن غم منا لو, ہائے میرا پیر مر گیا, چوتھے دن بستر اٹھاؤ اور چلو شیخ کی تلاش میں. بغیر اللہ والوں کے مجھ. اس لیے معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, بس المضمون کی طرف آتا ہوں, فرماتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ, گرزے چاہے می کنی ہر روز خاک, گرزے چاہے می کنی ہر روز خاک. کہ اگر کوئی آدمی کسی کنویں سے روزانہ مٹی نکالتا رہے تو عاقبت اندر رسی در آب پاک, تو اس کا انجام کیا نکلے گا کہ ایک دن یہ شخص میٹھے اور صاف پانی پر پہنچ جائے گا. صاف پانی تک عاقبت اندر رسی در آب پاک, یہ کہاں اس کی رسائی ہو جائے گی, کہاں پہنچے گا, پاک پانی پر اس کو مل جائے گا صاف پانی. میرے مرشد میرے شیخ نے جب اپنی شرح لکھی معارف مثنوی, فرمائے کہ جب اس شعر پر پہنچا تو اللہ تعالی نے اپنے کرم سے خواب میں مجھے اس کی شرح سکھائی. اس شعر کی شرح اللہ تعالی نے خواب میں عطا فرمائی. وہ کیا, اب حضرت والا کی تقریر سنیے جو اللہ تعالی نے خواب میں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی, اپنے اولیاء کی, اللہ والوں کی کیسی مدد فرماتے ہیں. فرمایا کہ ماں رومی رحمت اللہ علیہ اس طرح سمجھانے کے, جیسے کسی آدمی کو اگر کنواں کھودنا ہو تو کنویں کی کھدائی سے پہلے اگر اس کو پانی کی ضرورت ہے, کنواں کھودنا چاہتا ہے, تو کنویں کے ماہرین سے رابطہ کرتا ہے کہ کنواں کو کہاں کھودے. لہذا وہ جو کنویں کے ماہرین ہیں कायदा यह है पानी जमीन में चलता है शुमाल से जुनूब की तरफ, ये पानी की चाल है और लाइन होती है। इसलिए देखते हैं कि फलां गांव के अंदर किस गांव में मीठा पानी है करीब के, तो जिसके कुएं में मीठा पानी होता है उसकी लाइन के अंदर कुआं खोदते हैं तो वहां मीठा पानी निकलता है। देखो बाबा जी को उठाओ यार, बोलो बहुत नींद हो गई। टोल खैर दे, मुर्शिद फरमाते हैं कि कायदा यह है कि जब पानी की लाइन को देखते हैं तो जो मीठे पानी की लाइन है, पानी चूंकि जमीन के अंदर शुमाल से जुनूब की तरफ चलता है, लगा उस मीठे पानी की लाइन के एतबार से कुआं खोदते हैं। लगा वो जो कुएं का माहिर है वो बताता है किस जगह कुआं खोदो, क्यों? क्योंकि वो लाइन को देखता है। अब उसके बाद उसने कहा फला जगह इधर कुआं खोदो। अब जब वो शुरू शुरू में कुएं को खोदता है तो मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि अब कई स्टेज आते हैं। पहला स्टेज और पहला दर्जा यह है कि उसमें से सिर्फ खाक और मिट्टी निकलती है, कुएं की खुदाई नहीं। और करीब बैठो ना, आप भी करीब आ जाए। पहला स्टेज और पहला दर्जा क्या होता है कि उसमें से सिर्फ मिट्टी निकलती है। तो जब वो कुएं खोदने वाले को मिट्टी के निकलने से उसके अंदर एक मायूसी की कैफियत पैदा होती है, लेकिन माहिर कहते हैं घबराओ मत, मिट्टी निकाले जाओ, तुम्हें एक दिन साफ पानी जरूर मिलेगा। वो कहता है बहुत अच्छा, वो बात मानता है। बात मानने का नतीजा ये निकलता है कि कुछ फुट के जाने के बाद वो जो मिट्टी जो बिल्कुल सूखी होती है वो थोड़ी थोड़ी गीली होना शुरू हो जाती है। अब ये दूसरा दर्जा शुरू हो गया। लिहाजा अब जब वो गीली मिट्टी को देखता है तो कुएं का माहिर कहता है देखो ये मिट्टी का गीलापन इस बात की अलामत है नीचे पानी मौजूद है। ये देखो मिट्टी गीली हुई ना। वो कहता हां बाप, इससे सालिक को मजा आता है, कुएं खोदने वाला को लज्जत मिलती कि हां मेरी मेहनत कुछ रंग ला रही है। फिर उसके बाद क्या होता है, तीसरा दर्जा ये शुरू होता है कि 50% मिट्टी और 50% पानी, जिसको कीचड़ भी बोलते हैं, 50-50 ऐसी मिट्टी निकलती है कीचड़। कहता है देखो और हिम्मत करो, शाबाश। अब नतीजा ये होता है कि वो और मेहनत करता है और खुदाई करता है, उस खुदाई के नतीजे के अंदर अब वो पानी को पाता है, लेकिन वो पानी 95% पानी 5% मिट्टी, इसको गदला पानी बोलते हैं, यानी मिट्टी मिला हुआ पानी। अब पूरे गांव के अंदर एक कुआं ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर साफ पानी तो दूर की बात, मिट्टी मिला हुआ पानी भी हो। तो नतीजा क्या होता है कि वो जो कुआं खोदने वाला और गांव वाले खुश हो जाते हैं, कहते हैं वाह वाह पानी मिल गया। माहिर कहते ना 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 अभी नहीं, अभी मजीद जरूरत है, अभी और खुदाई करो। कह रहे अरे पानी तो मिल गया। कहा नहीं, अभी इस पर राजी न रहना, अभी तुम्हें इस पर कनाट नहीं करनी, अभी मजीद खुदाई करो, इतनी खुदाई करो कि सोते तक पहुंच जाओ, और थोड़ी सी मेहनत और कर लो तो तुम्हें मिट्टी मिला हुए पानी जो अभी मस कर रहा है, अभी तुम्हें बिल्कुल साफ पानी बगैर मिट्टी का 100% पानी मिलेगा। यहां जो कुआं खोदने वाला तजब्जुब का शिकार होता है कि उसकी बेचैनी की वजह यह होती है कि पूरे गांव के अंदर एक ऐसा कुआं भी नहीं। वो कहता भाई ऐसा ना हो ये भी चला जाए। माहिर कहता नहीं घबराओ मत, मेहनत करो। अब वो फिर मेहनत करता है, नतीजा ये होता है चंद फुट नीचे और जाता है तो बिल्कुल साफ पानी उसको मिल जाता है। मेरे मुर्शिद, मेरे शेख हजरत अकदस हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दाउद बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं, फरमाया बस इसी तरीके से हमारे कल्ब को निस्बत माअल्लाह, ताल्लुक माअल्लाह पैदा होने के लिए सबसे पहले तो किसी माहिर को अपने ऊपर मुकर्रर करो। बस वही माहिर कौन है? उसी माहिर को मुर्शिदे कामिल, शेखे कामिल और पीरे कामिल कहा जाता है। फरमाया कि बाज़े लोग कहते हैं कि साहब इस जमाने में पीर कहां मिलता है, तो मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि बेशक ऐसा ही है कि असली चीज मिलती नहीं है, ऐसा नहीं। फरमाया मुश्किल से तो मिलती है लेकिन होती जरूर है। लिहाजा अब के जबकि डालडा घी का जमाना आ गया, असली घी नहीं मिलता कहते हैं, मिलता है मुश्किल से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। फरमाया कि गर हैं आप सादिक अपने इकरारे मोहब्बत में, गर हैं आप सादिक अपने इकरारे मोहब्बत में, तलब खुद कर लिए जाएंगे दरबारे मोहब्बत में। अल्लाह से मांगो। मेरे मुर्शिद फरमाते कि हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की मोहब्बत में रोया करते थे। अल्लाह ताला ने उस वक्त के आलिम रब्बानी और वली कामिल सुल्तान नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह उनको ख्वाब में दिखाया। सुभान अल्लाह, फरमाया तलब की बात है, उनको ख्वाब में दिखाया कि जाओ शिराज जाओ। ए बेटा देखो गड़बड़ मत करो, आराम से बैठो, जाके बैठो, चलो आप भी उधर चलो, उधर बैठो और कोई गड़बड़ मत करना। तो अल्लाह ताला ने इनके ख्वाब में दिखाया सुल्तान नजमुद्दीन कुबरा को रहमतुल्लाह अलैह कि शिराज में हमारा एक आशिक है, वो हमारी मोहब्बत में रोता है कि अपने मिलने का पता कोई निशा, अपने मिलने का पता कोई निशा, तू बता दे मुझको है रब्बे जहां। ये मेरे मुर्शिद का शेर है, अपने मिलने का पता कोई निशा, तू बता दे मुझको है रब्बे जहां। वो रोते थे, अल्लाह ताला ने इनको ख्वाब में दिखाया कि जाओ। अब ये ख्वाब में पहुंचे, ख्वाब देखा, शिराज का सफर शुरू कर दिया। हाफिज शिराजी के वालिद के घर पर पहुंचे। सुल्तान नजमुद्दीन कुबरा उस जमाने के बड़े आलिम थे, बड़े अल्लाह वालों में उनको शुमार था। उनके घर पर पहुंचे तो इनका बड़ा इस्तकबाल किया। इनसे पूछा कि हजरत कैसे आना हुआ? फरमाया अपने तमाम लड़कों को लेकर आओ। तो ये लोग सात भाई थे, बाप छह भाइयों को लाया। उन्होंने छह के छह भाई को देखकर फरमाया कि नहीं, इसमें जो मुझे चाहिए वो नहीं है। उसने कहा, फरमाया कि कोई और भी तुम्हारा लड़का है? तो बाप ने कहा नहीं। मेरे मुर्शिद फरमाते कि अच्छा, इसरार किया तो उन्होंने कहा एक है दीवाना है पागल है। बस मेरे मुर्शिद फरमाते कि सुल्तान नजमुद्दीन कुबरा ने आ कहती कि जो तेरी नजर में पागल है बेकार है वो अल्लाह की नजर में कारामत है, उसकी वजह से तो अल्लाह ताला ने मुझको भेजा है। आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लम तशरीफ ले जा रहे थे तो क्या फरमाया? मारूमी फरमाते हैं कि गुफ्त पैगंबर बर दस्ते सबा, गुफ्त पैगंबर बर दस्ते सबा। आप सल्लम ने फरमाया कि सबा हवा के कंधों पर, अज यमन از یمن می آیدم بوئے خدا، مجھے یمن کی طرف سے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے. انی لاجد ریح الرحمن، انی لاجد ریح الرحمن من قبل یمن. یہ خوشبو کس کی تھی؟ تابعی کی، کہ جن کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ دعا مانگیں گے اللہ تعالی ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے. حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، تو اللہ تعالی نے ان کی خوشبو کو اڑا دیا. یہ نعمت ہے. تو اہل طلب کی خوشبو پھیل کے رہتی ہے. تو باپ نے کہا وہ تو جنگل میں روتا رہتا ہے، آپ جنگل کو تشریف لے گئے. وہاں پر دیکھا کہ ایک لڑکا سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے رو رہا ہے. اب یہ کھڑے اس کو دیکھ رہے ہیں. سلطان نجم الدین کبری، اس نے سجدے سے سر اٹھایا، اشک بار آنکھوں سے ان کو دیکھا اور بزبان حال یہ کہا. کیا کہا؟ سبحان اللہ، میرے مرشد فرماتے ہیں، آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنن، آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنن، کہ آہ جن کی نگاہوں سے مٹی سونا بن جاتی ہے. آیا بوت کے چشمے بما کنن، کیا یہ نظر نہ مجھ پر ڈالی جائے گی؟ اے کیا یہ نظر مجھ کو نہ ملے گی کہ جن کی نگاہوں سے مٹی سونا بن جاتی ہے؟ تو کیا فرمایا سلطان نجم الدین کبری رحمت اللہ علیہ نے؟ فرمایا نظر کردم، نظر کردم، نظر کردم، میں نے نظر کر دی، میں نے نظر کر دی، میں نے نظر کر دی. میرے مرشد فرماتے کہ آہ، سلطان نجم الدین کبری رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے حافظ شیرازی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا. صحبت اہل اللہ سے وہ نعمت اور دولت ملتی ہے کہ خود فرماتے ہیں، چون حافظ گشت بے خود کہ شمارت، چون حافظ گشت بے خود کہ شمارت، بیک جو مملکت کا اسو کہہ رہا، کہ مجھے اپنے شیخ سلطان نجم الدین کبری رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے اللہ تعالی کی محبت کا وہ درد عظیم ملا کہ جب میں اللہ کے نام سے مست ہوتا ہوں تو کاؤس اور کہ اس زمانے کے اندر ایران کی دو بڑی سلطنتیں تھیں. فرماتے کہ کاؤس اور کہ کی سلطنتوں کو ایک جو کے دانے کے بدلے میں خریدنے کو تیار نہیں. بھائی جو کاؤس اور کہ مملکت کاؤس اور کہہ رہا، کہ میں کاؤس اور کہ کی سلطنت کو ایک جو دانے کے بدلے میں ان کے برابر بھی نہیں سمجھتا. کیا شمار، کیا شمار کروں؟ یہ اللہ تعالی کی محبت کا درد سلطان نجم الدین کبری رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے حافظ شیرازی کو ملا. مشہور اولیاء اللہ ہے نا حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ. تو یہ ہے طلب. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان جس طرح سے کنواں کھودتا ہے تو کنویں کے ماہرین سے رابطہ کرتا ہے کہ کنواں کس جگہ کھودنا چاہیے، یہ بھی تو ضروری ہے، یہ بھی سیکھنا ضروری ہے کہ کنواں کھودے کہاں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے دل کے اندر میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک عالم کا نور ہے، ایک صاحب عبادت کا نور ایسا ہے، عبادت کی تو نور ہے، یا ایک عالم کا علم ہے کتابی، کتاب پڑھی نور ہے. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ دیکھو، ایک مٹکے کے اندر پانی بھرا، مٹکے کا پانی ختم ہوگا کہ نہیں؟ ایک تالاب میں پانی آیا، تالاب کا پانی ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دریا میں پانی آیا، دریا کا پانی خشک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جو دریا رستہ بدل لیتا، پیچھے سے پانی نہیں آیا دریا خشک ہو جاتا ہے، ندی دریا خشک ہو جاتے. لیکن فرمایا کہ جس مٹکے کا رابطہ اور کنیکشن समुद्र के साथ मिल जाए। दरिया का पानी खुश्क हो सकता है लेकिन वो मटका खुश्क नहीं हो सकता। बस फरमाया उसी तरीके से याद रखो कि जो लोग अपने दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत का कुआं खोद लेते हैं तो नतीजा ये होता है कि दूसरे इबादत करने वालों का नूर खत्म हो जाएगा, लेकिन जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का कुआं खुदा हुआ है और अल्लाह ताला के साथ जिसके दिल को राबता पैदा हो गया है, आलम आलम बुझ जाएगा, लेकिन इसके कल्ब का जो ईमान का और इसके कल्ब की रोशनी का चिराग वो बुझेगा नहीं। और इसके ताल्लुक माल्ला का पानी सारे आलम में जहां जाएगा ये बुझ नहीं सकता और इसका पानी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन शर्त क्या, उस कुएं का रास्ता समुंदर से मिल जाए। फरमाते हैं उसी तरह से जिन कुलूब का रास्ता अल्लाह ताला की जात से पैदा हो जाता है, जिन दिलों का रास्ता कि वो अल्लाह ताला की रिदा और खुशी को हर वक्त मुकद्दम रखते हैं, फरमाया कि आलिम का इल्म खत्म हो जाएगा, आबिद की इबादत खत्म हो जाएगी, लेकिन इस शख्स का इल्म, इसकी इबादत, इसका ताल्लुक माल्ला, क्योंकि अल्लाह ताला की जात से इसका रब्ता है, अल्लाह ताला की जात गैर महदूद है, नतीजा ये होगा कि इसकी इबादत, इसका ताल्लुक माल्ला, इसकी कैफियत भी गैर महदूद होगी। इसलिए जरूरत है यह है कि अपने दिल में ताल्लुक माल्ला का कुआं खोद ले। अर्ज किया था जिस तरह से जमीन में कुआं खोदने के लिए माहिर से रब्ता करता है, उसी तरह से दिल में कुआं अल्लाह ताला की मोहब्बत और ताल्लुक पैदा करने के लिए किसी साहिब निस्बत, यानी जिसको अल्लाह ताला से ताल्लुक हो, अल्लाह वाले मुर्शिद कामिल से रब्ता कर ले, उसको अपना बड़ा बनाए। कैसे? जैसे कुआं खोदता है, उसके पास बैठे कि जी मैंने अपने दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करनी है। इंसान जब अल्लाह वालों की सोहबत में बैठता है तो चूंकि उनके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत होती है, उस मोहब्बत का नतीजा यह है कि उस मोहब्बत की तलब हमारे दिल में पैदा हो जाती है। जैसे मैंने हदीस शरीफ पढ़ी थी, अल मरु अला दीन खलीलिही, हर शख्स अपने गहरे दोस्त के दीन पर होता है। वो कैसे? हदीस शरीफ में आता है कि अगर तुम किसी का देखना चाहते हो ये कैसा है, उसके दोस्तों को देखो। एक आदमी की दोस्ती चर्सियों के साथ है, ये भी चर्स पिएगा कि नहीं? एक आदमी बदमाशों से दोस्ती की हुई है, नतीजा ये होगा ये भी बदमाशी करेगा। एक आदमी की दोस्ती फिल्में देखने वालों के साथ है, एक दिन ये फिल्म देखेगा कि नहीं? एक आदमी ने सिगरेट पीने वाले से दोस्ती की है, अगर सिगरेट न भी पिए, जब ये घर में जाएगा तो उसकी बीवी कहेगी सिगरेट पी क्या रहे, क्योंकि दोस्त की दोस्ती का असर होगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरु अला दीन खलीलिही, हर शख्स अपने गहरे दोस्त के दीन पर होता है। अब अगर किसी के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत है और अल्लाह ताला का ताल्लुक है, अगर हम उससे मोहब्बत करेंगे तो देखिए, हमने इस आदमी ने इससे दोस्ती की, ये अल्लाह वाला है और इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और ताल्लुक है, यानी मिसाल दो ये हम है, हमने इस अल्लाह वाले से दोस्ती की, इसका महबूब कौन है? इसका महबूब अल्लाह है और रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना जी। अब हमने इससे दोस्ती की तो कायदा क्या होगा कि हमें अल्लाह ताला से और जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद ब खुद मोहब्बत हो जाएगी। भाई एक आदमी लड्डू का आशिक है, कढ़ाई का आशिक है, अगर हम उस लड्डू वाले से दोस्ती करेंगे, कढ़ाई वाले से दोस्ती करेंगे, नतीजा ये होगा कि कढ़ाई से हमें भी मोहब्बत हो जाएगी कि नहीं? सही है ना, ये तो एक आम मिसाल है, बदीही बात है, अकली बात है और तजुर्बा और मुशाहदे की बात है कि एक आदमी को बाजों का जौक होता है, 15 दिन नहीं गुजरते दूसरा मोबाइल ले लेते हैं, उनका जौक होता है, फिर 15 दिन नहीं गुजरते नया मोबाइल ले लेते हैं, हर वक्त अपने मोबाइल बदलते ही रहते हैं, ऐसे लोग हैं। तो अगर हम उसके साथ दोस्ती करेंगे तो नतीजा ये होगा उसकी ये आदत हमारे अंदर आएगी कि नहीं आएगी? हम भी ये काम शुरू कर देंगे, हर वक्त मोबाइलों को देखते रहेंगे, हर वक्त है इसी चक्कर में घूमते रहेंगे। जैसे बाकी लोगों को गाड़ियों का बड़ा शौक होता है, दूर से देखकर बता देते हैं रात के अंधेरे में कि फला गाड़ी है। अभी मेरा सफर दुबई को हुआ, हम अपने एक दोस्त के साथ आ रहे थे, तो उससे मैंने पूछा वो दूर कौन सी गाड़ी है, उसने कहा BMW की फला है। पूछा वो कौन सी गाड़ी है, उसने कहा फला है। पूछा वो कौन सी गाड़ी है, दूर से बता दिया फला है। मैंने कहा अच्छा भाई दस्तरखान उठाने की दुआ सुनाओ। खामोश। इसी तरह से एक दो बातें और मैंने पूछी कि फला दुआ सुनाओ, खामोश। मैंने कहा कितनी अजीब बात है, गाड़ियों से मोहब्बत का नतीजा ये निकला कि मालूम है कौन सा मॉडल कौन सी चीज। मैंने कहा असल में यही है, जो इससे मोहब्बत करेगा उसको भी खुद ब खुद गाड़ियों से मोहब्बत हो जाएगी। एक आदमी अगर फिल्म वाले से किसी फिल्मी अदाकारा के और फिल्म के शौकीन है, अगर हम उससे दोस्ती करेंगे नतीजा ये होगा कि हमें भी वही चस्का हराम लग जाएगा। क्यों? इंसान जिससे मोहब्बत करता है तो महबूब का महबूब भी महबूब बन जाता है। तो अब इस कायदे पर देखें कि अगर हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह वालों के महबूब कौन है, अल्लाह और रसूलुल्लाह। तो नतीजा ये होगा कि अल्लाह वालों से मोहब्बत का नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह ताला जल्ला जलालू और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खुद ब खुद दिल में मुंतकिल हो जाएगी। यह है अल्लाह वालों की सोहबत का राज और अल्लाह वालों की मोहब्बत का राज, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को फरमाया। और फिर वो जो आमाले मोहब्बत है, आमाले मोहब्बत, वो आमाले मोहब्बत भी खुद ही आ जाएगी दिल में। मैं एक छोटी सी मिसाल सुनाता हूं। जब मैं छठी क्लास में पढ़ता था तो मेरे साथ जो लड़का बैठता था उसकी एक अजीब आदत थी, और वो आदत क्या थी, अगर उसके गले पे हाथ लगता ऐसे करता हूं, यकीन जाने एक बरस में उसके साथ बैठा मुझे भी ये आदत लग गई, यूं करता। आदत है ना, क्योंकि आदतें मुंतकिल होती है, इंसान जिसके साथ रहता है उसकी आदतों को चुराता है। जैसे कोई आदमी अगर बात करे तो अगला भी जब बात करेगा शुरू कर देगा। मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, उसके सामने एक आदमी बैठा था, तो मौलवी साहब ने कहा कि तीन आदमी जहन्नम में जाएंगे। एक वो आदमी जिसकी शलवार टखने से नीचे हो, वो मर्द जो अपनी शलवार टखने से नीचे रखता हो वो जहन्नम में जाएगा। उसने कहा हम। मौलवी साहब ने उसको यूं घूर के देखा। उसने कहा दूसरा वो आदमी जो झूठी कसम खाकर अपने सौदे को बेचे वो भी जहन्नम में जाएगा। उसने कहा अब मौलवी साहब को आया गुस्सा। उसने कहा तीसरा ये भी जाएगा। इंसान की तबीयत है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फइन तबाय तसरुकु मिन तबाइल उखरा, कि इंसान की तबीयत की आदत है कि वो दूसरे की तबीयत को चुराता है। ये मिजाज है। लहजा जिस आदमी की आदत और तबीयत अल्लाह ताला पर जान देना हो, अल्लाह ताला की दीदार खुशी हो, जिस आदमी की तबीयत और आदत जब हम उन अल्लाह वालों की सोहबत में रहेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि उसकी तबीयत और उसकी आदत हमारे अंदर मुंतकिल हो जाएगी। बस यही राज है अल्लाह वालों की सोहबत का, कि अल्लाह ताला की रिदा और खुशी के आमाल की तौफीक नसीब होती है और ताल्लुक में अल्लाह की दौलत मिलती है। ये तबीयतों का मिजाज है। और बात मैंने बता दी, इंसान अगर एक आदमी है अपनी दाढ़ी से खेलता हो, वैसे लोगों को आदत होती है दाढ़ी से खेलने की, कैसे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो नतीजा ये होगा कि इस आदमी को देखा आप नमाज पढ़ रहा होगा नमाज में भी ऐसे ऐसे करता रहेगा। جیسے بعض لوگ مونچھوں کو تاؤ دیتے رہتے ہیں، لہذا نماز میں بھی مونچھوں کو تاؤ دیتے رہتے ہیں. جس آدمی کو غیر نماز کے اندر جو عادت ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی کام وہ نماز میں بھی کرتا ہے. اس لیے ایسی کوئی حرکت نہ کرنی چاہیے غیر نماز میں، ورنہ انسان خود بخود نماز میں وہی کرنے لگے گا. تو جو اللہ والوں کی عادت ہے وہ کیا؟ شریعت و سنت پر عمل کرنا اور گناہ سے بچنے میں جان کی بازی نہ لگانا. تو میرے پیارے دوستو، جب ہم ان اللہ والوں سے محبت کریں گے، ان کو اپنا بڑا بنائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی اچھی عادتیں ہمارے اندر منتقل ہو جائیں گی. اور یہی ہے اللہ والا بنانے کا مقصد. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت کرو، اس محبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا محبوب جس سے محبت کرتا ہے تمہیں اسی سے محبت ہو جائے گی. اور اللہ والوں کے محبوب کون ہے؟ اللہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا نتیجہ یہ ہوگا جیسے وہ کھائیں گے یہ بھی کھائے گا، جیسے وہ پہنیں گے یہ بھی پہنے گا. جیسے انسان کو کسی کرکٹر سے محبت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اسی جیسے کپڑا پہنوں، کسی فلمی اداکار سے محبت ہوتی ہے تو چاہتا ہے میں ویسے ہی ہیئر اسٹائل بناؤں. یعنی آدمی جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اسی کے انداز اپناتا ہے اور اسی کی حرکتیں کرتا ہے. لہذا کسی بدماش لوفر اور لفنگوں کے ساتھ جب رہے گا تو انہی کی عادتیں منتقل ہوگی. اور اسی سے سوچ لیں، جب اللہ والوں سے محبت کریں گے، ان سے تعلق ہوگا، ان کی صحبت میں بیٹھے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی اللہ تعالیٰ پر فداکاری، جان نثاری اور بے قراری کی عادتیں ہمارے اندر منتقل ہوں گی. لہذا کسی اللہ والے کو بڑا بنائے. اب دل میں کنواں کھودنا ہے، اب کیا کام شروع کرے؟ اس سے کہے بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں، بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں. اے اسیران قفص، میں نو گرفتاروں میں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا نیا قیدی ہوں، مجھے بھی بتائیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیسے حاصل کروں. لہذا اس صحبتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، سب سے پہلے وہ اللہ والا سکھائے گا کہ تم اللہ اللہ کرو، اللہ کا نام لو، ذکر کا اہتمام کرو، کیونکہ ذکر کی برکت یہ ہے کہ دل میں نور پیدا ہوتا ہے. اور اس نور کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نورانی اعمال یعنی اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کے اعمال کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے اور ان اعمال کو کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اس لیے ہمارا کا مزاج ہے تھوڑے دن عبادت کرتے پھر چھوڑ دیتے. کیوں؟ ہمارا عالم یہ ہے کہ نماز میں مزہ آیا تو نماز پڑھ لی، مزہ نہیں آیا تو چھوڑ دی. یہ عالم ہے نا. تلاوت میں مزہ آیا تلاوت کر رہے ہیں، نیک کام میں مزہ آیا تو نیک کام کیا، مزہ نہیں آیا تو چھوڑ دیا. گویا کہ عبادت ہم مزے کے لیے کرتے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے پیر و مرشد میرے شیخ نے فرمائی کہ تم اللہ کے لیے عبادت کرتے رہو، مزہ آئے یا نہ آئے. کیونکہ اگر مزہ آیا عبادت کی یہ تو وفاداری نہیں ہے نا. کمال یہ ہے کہ عبادت میں دل نہ لگے پھر بھی عبادت نہ چھوڑے، یہ کمال ہے. دل لگا عبادت کر لی اور دل نہیں لگا عبادت نہیں کی، یہ تو بے وفائی ہوئی نا بھائی. ہم لوگ بے وفا آدمی کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی بے وفا بندے پسند نہیں ہیں. لہذا دل چاہے یا نہ چاہے عبادت کرنی ہے. اس کے لفظ کچھ دن کرتا رہے، ہمت کر کے کچھ دن، اگر نماز میں مان لو دل نہیں بھی لگتا پھر بھی ہمت کر کے نماز کو نہ چھوڑے، کسی نیک کام کو نہ چھوڑے، انشاءاللہ تعالی تھوڑے دن کی بات ہے کہ وہ جو کام نیک ہے وہ اس کی عادت بن جائے گی، اور پھر ایسی عادت بن جائے گی کہ اس وہ عادت عبادت بھی بن جائے گی، پھر اس عبادت کے بغیر اس کو چین بھی نہیں آئے گا، نیند بھی نہیں آئے گی، ایسی لذت مل جائے گی اس کو. اس لیے کسی اللہ والے سے رابطہ کرے اور اس سے یہ فریاد کہ مجھے اللہ تعالی کی محبت اور تعلق حاصل کرنا ہے. اب اس کی صحبتوں میں بیٹھنے سے وہ جو اعمال ہیں ان اعمال کی طرف رغبت اور شوق پیدا ہوگا. انسان قلب کے اندر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جس کے قلب میں جیسا عادتیں ہوتی ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کے بیٹھنے والے کے اندر وہی عادتیں منتقل ہوتی ہیں. لہذا جن کے قلوب میں نور ہے تو ان کے نور کا اثر ہمارے دل پر پڑے گا. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ جن کے قلوب کے اندر انوارات اور روشنی ہیں ان اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو. نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے قلب کا نور تمہارے دل میں منتقل ہوگا اور نورانی اعمال اور نیک اعمال کی طرف رغبت پیدا ہوگی اور نیک اعمال کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا. کیونکہ نور روشنی سفر کرتی ہے. لہذا اگر بلب یہاں جلائیں روشنی دور تک جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ لہذا اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت کا نور ہے تو وہ اگر ہم اس کے پاس بیٹھیں گے تو اس کے دل کا نور ہمارے دل پر نور بھیجے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے پیارے دوستو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی کیونکہ اللہ تعالی نے ہماری عادت اور فطرت میں تو رکھا ہے. اب اس شیخ سے کچھ اللہ اللہ سیکھ لے کہ کچھ اللہ کا نام بتاؤ اور وہ اللہ اللہ کرنے سے. اور دوسرا کام یہ کہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھائے. لہذا شیخ سے کہے گا کہ اللہ کا ذکر جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اہتمام کرے روزانہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھے گا اس کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ, مشکاہ شریف کی روایت ہے کہ لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ کوئی حجاب نہیں ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے, نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے اور خرد کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے. یعنی ذکر کی برکت سے قلب کو وہ بصیرت اور وہ روشنی ملتی ہے کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے. ایک تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اہتمام کرے. کیسے؟ کہ جب لا الہ کہے تو دل میں دھیان کرے تمام غیر اللہ میرے دل سے نکل گئے اور الا اللہ سے اللہ کا نور میرے دل میں داخل ہو گیا. اس طرح سے پڑھے. کیسے؟ تھوڑا سا چلیں ذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درمیان میں کلمہ شریف کو پورا کر لیں. ایک تسبیح اللہ کا نام لیں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری آہ اللہ کے نام میں پوشیدہ ہے. آہ اللہ. تو میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہماری آہ کا خریدار ہے, اس لیے تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام. فرمایا جب انسان گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے تو اس کے دل میں آہ پیدا ہوتی ہے اور یہی آہ اسے اللہ سے ملاتی ہے. تو ایک پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے. دیکھو بھائی باتیں نہ کرو یار, خاموشی سے سن لو مزہ لو, اگر ضروری کام ہو تو باہر چلے جاؤ. تو پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا یہ واجب ہے. اور فرمایا کہ اللہ کا نام اس طرح سے لو کہ ایک زبان میرے دل میں ہے اور ایک زبان یہ ہے منہ میں اور ایک زبان میرے دل میں ہے اور دونوں سے اللہ کا نام نکلا. اس طرح سے ایک تذی یعنی 100 دفعہ پڑھے. چلیے تھوڑا سا اللہ کے نام اللہ اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے.
اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ 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 جل جلالہ وتعالی شان.
تو انسان جب کسی تو دو تسبیح ہو گئی, تیسری تسبیح استغفار کی پڑے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا استغفر اللہ, اور چوتھی تسبیح درود شریف کی پڑے, صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. یہ مختصر درود شریف ہے, ایک تسبیح اس کے پڑھنے کا معمول, یہ چار تسبیح. تو انسان ہوتا ہی ہے کہ جس طرح سے کنویں کے ماہر سے رابطہ کر کے کنویں کی کھدائی شروع کرتا ہے, اسی طرح سے کسی مرشد کامل شیخ کو اپنا بڑا بنائے اور اس سے تھوڑا اللہ کا نام لے لے کہ جی مجھے اللہ اللہ کرنا سکھا دے, اور پھر نیک اعمال کی طرف بڑھتا رہے. ایک ایک سنت, پانی پینے کی سنت کا خیال ہو کہ بیٹھ کر پانی پیے, سیدھے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ سے پانی پیے, تین سانس میں پانی پیے, اور گلاس پانی پینے سے پہلے اس کو دیکھ لے, اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے, آخر میں الحمدللہ کہے, سنت پر عمل کرے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, انسان جیسے جیسے سنت پر عمل کرتا جائے گا اور ذکر کا اہتمام, اس سے اس کے دل میں نور پیدا ہوگا, تو اس کے نتیجے میں کتنے گناہوں کی عادتیں خود بخود چھوٹنا شروع ہو جائیں گی. جیسے انسان سنت پر عمل کرے گا گناہ خود چھوٹ جائے گا. ایک موٹی سی مثال ہے, ایک آدمی داڑھی رکھ لے تو گاڑی کاٹنے کی گناہ سے خود ہی چھوٹ گیا, ٹھیک ہے نا, تب داڑھی رکھ لی تو داڑھی کاٹنے کے گناہ سے خود ہی چھوٹ گیا, آسان کام ہو گیا. لیکن داڑھی کیسے رکھے, ایک مٹھی داڑھی رکھے, کیونکہ میرے پیارے دوستو ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے, ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے. داڑھی کا منڈانا یعنی شیو کرنا, یا ایک مٹھی سے چاول کے دانے کے برابر کم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے, چھوٹا گناہ نہیں ہے. اور مٹھی کس کی ہو, اپنی مٹھی سے ناپے, سامنے سے, اپنی مٹھی سے دائیں طرف سے, اور اپنی مٹھی سے بائیں طرف سے, تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا, اور اپنی مٹھی سے اپنے بچے کی یا حجام کی یا اپنی بیوی کی مٹھی سے نہ ناپے, ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے. لالا جب داڑھی رکھ لی گناہ خود ہی ختم ہو گیا. اب رہی بات کہ صاحب ہمت نہیں پیدا ہوتی, معاشرے سے ڈر لگتا ہے, زمانے سے ڈر لگتا ہے, برادری سے ڈر لگتا ہے, خاندان سے ڈر لگتا ہے, اور بیوی سے ڈر لگتا ہے کہ اگر داڑھی رکھیں گے تو بیوی کیا بولے گی, معاشرہ خاندان والے لوگ ہمیں کیا کہیں گے. یہی تو اللہ والوں کی صحبت کا راز ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت سے اس کے دل کے اندر ایک خاص ہمت اور قوت پیدا ہوتی ہے, جس سے گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے اور نیک اعمال کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے. یہ صحبتوں کا فائدہ ہے. تو جیسے جیسے انسان صحبت اہل اللہ اختیار کرے گا, ذکر کرے گا, دل میں نور جمع ہوگا, تو وہ نور کیا بن کرے گا, وہ اس نور سے نورانی اعمال کی طرف رغبت, اور وہ نور دوسرے نورانی اعمال کا اور دوسرے نیک اعمال کا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. اب میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں, جب انسان جب اس طرح محنت کرتا ہے اپنے اخلاقی بلندی اور اپنے نیک اعمال کی طرف بڑھتا ہے اور ذکر کا اہتمام کرتا ہے, صحبت شیخ کا اہتمام کرتا ہے, نتیجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی دینی ترقی ہوتی ہے, نیک اعمال کی طرف وہ بڑھتا ہے. لیکن فرمایا ابھی عادت کیا ہے, ابھی نیک اعمال تو کر رہا ہے کہ ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی, شلوار ٹخنے سے اوپر کر لی, نماز پانچ وقت کا پابند ہو گیا, تہجد بھی شروع کر دی, ذکر کا اہتمام بھی ہے, تلاوت بھی کر رہا ہے, اشراق بھی پڑھ رہا ہے. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں ابھی بھی عادت ہے کچھ کچھ ذرا نظر بازی کی, کہ پچا پردہ کرنے کی ہمت نہیں ہے, عورتوں کو تاک جھانک کرتا ہے, دل میں خیالات پکاتا ہے, ابھی پرانی عادتیں تھوڑی تھوڑی ذرا اس کا کچھ کچھ مزہ لیتا رہتا ہے, کیونکہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے اگر میں نے سارے گناہ ایک ساتھ چھوڑ دیے تو میرے دل کے مزے کا کیا ہوگا. اس کو ڈر لگتا ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو بھینس ہے نا, جب بھینس بچہ دیتی ہے تو جب بھینس کا مالک دودھ نکالتا ہے تو بھینس پورا دودھ نہیں دیتی, کچھ دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے. اب مالک لاکھ تھن پر ہاتھ مارے بھینس دودھ نہیں اتارتی, کیوں؟ اپنے بچے کی محبت میں. وہ کہتی ہے اگر میں نے سارا دودھ اگر مالک کو دے دیتے تو میرا بچہ کہاں سے پیے گا. آہ, میرے مرشد فرماتے ہیں اگر بھینس اپنے بچے مالک سے بے وفائی نہ کرے اور سارا دودھ مالک کو دے دے تو بتاؤ بچے کی غذا کا مالک انتظام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیا بھینس کے بچے کو مالک دودھ نہیں دے گا, اس کو غذا نہیں کھلائے گا؟ وہ بھی تو محبت کرتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے نفس کی حرام لذتوں کی وجہ سے اللہ تعالی کی محبت کے راستے میں چوری کرتے ہیں. یعنی گناہ سے بچنے کی جو پوری ہمت ہے اس کو استعمال نہیں کرتے, کہتے تھوڑا تھوڑا مزہ تو لے لو, تھوڑا تھوڑا مزہ. کیونکہ اگر ہم نے سارے مزے چھوڑ دیے, پورے ملہ بن گئے, پورے ملہ, تو پھر مزہ کیسے آئے گا؟ ارے صاحب, نہ حسینوں کو دیکھا, نہ فلمیں دیکھی, نہ کرکٹ کا مذاق رکھا, اور نہ تاک جھانکی, نہ پرانے خیالات پکائے, مزہ کیسے آئے گا؟ زندگی بالکل ملہ بن جائے گی تو ہماری زندگی بالکل ٹھیک ہی ہو جائے گی. یہی ڈر لگتا ہے لوگوں کو. آہ, میرے شیخ میرے بیٹوں مرشد فرماتے ہیں, فرماتے کہ دیکھو تم عبادت کر رہے ہو, تم اللہ کی سن شریعت اور سنت پر عمل کر رہے ہو, تو عالم یہ ہے کہ جرا خاک آمیز تو مجلو کنت. معروفی فرماتے کہ جس وقت سالک شیخ کی صحبت سے ذکر کا اہتمام کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, لیکن ابھی اس کی عبادت گناہوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے, تو اس کو عبادت میں اتنی لذت ملتی ہے, مزہ آتا ہے کہ عبادت کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ابھی گناہوں کے ساتھ عبادت میں اتنا مزہ ہے, گناہوں کے ساتھ عبادت میں اتنا مزہ ہے. فرمائے کہ گناہ چھوڑ دو گے تو پھر عبادت میں کیسی لذت ملے گی؟ دیکھیں نا, ایک آدمی بیمار ہے, پوری صحت نہیں ہے, تھوڑی سی صحت ملتی ہے اس کو بھوک لگتی ہے, کھانے میں مزہ آتا ہے, تو تھوڑی سی صحت میں جب اتنا مزہ ہے تو پوری صحت ملے گی تو کیا لذت ملے گی؟ لہذا اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو جو گناہ چھوڑ لیتے ہیں تو گناہ چھوڑنے کی برکت سے ان کو یہ لذت اور مزہ عطا فرماتے ہیں کہ ان کی حلال لذت میں بھی مزہ ڈال دیتے ہیں, حلال نعمتوں میں بھی مزہ ڈال دیتے ہیں. اور نافرمانی کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی حلال نعمتوں میں سے لذت کو اٹھا لیتے ہیں. لگا اس کو بیوی اچھی نہیں لگتی, اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی, دوسرے کی بیوی اچھی لگتی ہے, یہ علامت ہے, یہ علامت ہے کہ اس کے پر نافرمانی کی نحوست کی وجہ سے, نافرمانی کی نحوست کی وجہ سے حلال نعمتوں سے مزہ اللہ تعالی نے اٹھا لیا. اور جب اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کی برکت عطا فرماتے ہیں تو اس کو اپنی بیوی اچھی لگنے لگتی ہے اور دوسرے کی بیوی سے نظر بچاتا ہے. لہذا فرمایا کہ معروفی فرماتے ہیں جرا خاک آمیز تو مجنو کنت, یہ مٹی ملا گھوٹ تمہیں مچ کر رہا ہے, صاف کر باشد ندانم سو کنت. اگر اللہ کی محبت کا 100% تمام گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کے ایک نام لوگے, میرے شیخ فرماتے ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک اللہ کے نام میں زمین سے لے کر آسمان تک شربت روح افزا سے زیادہ بڑھ کر مٹھاس تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ پر مر کے تو دیکھو, اللہ تعالیٰ کی 100% فرما برداری کر کے تو دیکھو, ابھی تھوڑی سی عبادت میں اتنا مزہ ہے, جب 100% فرما بردار بن جائیں گے کیا مزہ ملے گا؟ اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ درد, یہ تعلق مع اللہ, یہ نسبت مع اللہ کسی اللہ والے مرشد کامل کے صحبت سے سیکھو, اس سے اللہ کا نام پوچھو, شریعت و سنت پر عمل, اپنی دینی ترقی کے لیے اس سے مشورہ کرتے رہو, اپنی اخلاقی ترقی کے لیے اس سے مشورہ کرتے رہو کہ میری فلاں گناہ کی عادت ہے, فلاں میرے اندر گندے اخلاق ہے, جیسے غصے کی زیادتی ہے, ذرا آئے پاگل بن گئے, بس بھونکنا شروع کر دیا، حسد کی بیماری، اللہ کی ذرا ذرا باتوں پر اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کو چھوڑ دینا، مخلوق کا خوف، زمانے کا خوف، معاشرے کا خوف، برادری کا خوف، نفس کا خوف، سارے خوف تاری ہیں اس پر. اور میرے مرشد فرماتے ہیں ایک اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو تم کو ہزاروں امن ملیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک اللہ کی غلامی مل جائے سارے عالم کی غلامی سے چھٹی مل جائے گی. اور اگر اللہ کی غلامی نہیں کی سارے عالم کی غلامی کرنی پڑے گی، غلامی تو کرنی ہوگی کسی نہ کسی کی. اب ہمارا انتخاب ہے اللہ کی غلامی کریں یا عالم کی غلامی کریں، ہمارا انتخاب ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی غلامی کر لیں اور اس غلامی کا طریقہ یہ کہ اللہ والوں کی غلامی کر لیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے عالم کی غلامی سے چھٹی مل جائے گی. لہذا تاریخ اس بات پر شاہد ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ والوں کی، بادشاہوں نے اللہ والوں کی جھٹیاں اٹھائی ہیں. بتائیے اس بات پر تاریخ شاہد ہے کہ نہیں کہ اللہ والوں کی جھٹیاں بادشاہوں نے اٹھائی ہیں. کیا آپ کوئی ایسی مثال دکھا سکتے ہیں کہ کسی بادشاہ کی جوتی اللہ والے تو کیا ان کے کسی غلام نے اٹھائی ہو؟ کیوں جناب، ایسی مثال دکھا سکتے ہیں؟ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ بادشاہوں نے اللہ والوں سے دعائیں لی ہیں، ان کی جوتیاں اٹھائی ہیں. بس یہی تعلق معاللہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو گناہ چھوڑنے والوں کی کمی ہے. اور فرمایا کہ گناہ کے ساتھ عبادت میں اتنا مزہ ہے تو گناہ چھوڑ کے عبادت میں کیا مزہ ملے گا. اب چند باتیں کچھ مختصر ضروری. نمبر ایک، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا، اس لیے مسلمان کا شعار محرم سے شروع ہوتا ہے. محرم مانے محترم. اور کافروں کو فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، مثل جانور نہیں اس سے بھی بدتر. اس لیے جانوروں کا سال کیسے شروع ہوتا ہے؟ جانوری سے. بات اب نیا سال آتا ہے، ہماری موبائل کمپنی والوں کے مزے آ جاتے ہیں، نیا سال مبارک، سال نو مبارک. میں نے پہلے بھی سنایا تھا نا، گزشتہ برس ایک صاحب نے مجھے میسج بھیجا سال نو مبارک. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی بیوی، جواب لکھا کہ اللہ تمہیں ایسی بیوی دے جس کے نو بھائی ہوں، پھر میں تمہیں کہوں گا سال نو مبارک. نو سالوں کی، جب نو سالے ہو جس بیوی کے نو بھائی ہوں ذرا اس کو ذرا دھمکا کر تو دکھائے. کیوں جناب، ہمت ہوگی پھر؟ اور اگر کسی یونٹ ریچارج کی بہن سے شادی ہوگی پھر ذرا اس کو تڑیل تو لگا کر دکھائے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو آرام سے رکھو، مارو مت انہیں، بے شرمی کا کام مت کرو. ٹھیک ہے نا صاحب، اللہ کی سفارش ہے کہ ہماری بندیوں کو آرام سے رکھو. دیکھ لیجئے، وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر یونٹ انچارج کی بہن سے شادی ہو جائے ذرا اس کو کوئی ٹیڑی نگاہ سے تو دیکھ کر دکھا. اور نو سالے ہو جس کے، نو سالے ایک جگ نشک نو شک. تو میرے پیارے دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ آج سے چار پانچ برس پہلے، کوئی محرم کا مہینہ آتا تھا کوئی ایک دوسرے کو، یعنی کہ نیا سال مبارک ہو، یہ سلسلہ نہیں تھا. یہ موبائل کی کرامت ہے، اور یہ طریقہ اسلاف میں نہیں تھا. اور پھر بات یہ ہے کہ نئے سال کی مبارک بات تو وہ پیش کرے کہ جس کو اپنے گزشتہ برس کے بارے میں ہو کہ واہ کتنا مبارک میرا گزرا. جیسے جو ہے کوئی کمپنی ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی دکاندار ہے، اس کا پچھلا برس گزرا کہ بھائی اس نے کمایا 1 کروڑ روپیہ، اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، بھائی مبارک ہو نیا سال شروع ہو رہا ہے، اب 1 نہیں اب 2 کروڑ کمانو. تو اگر ہم گزشتہ برس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نافرمانی کا بیلنس نکالیں، فرما برداری اور نافرمانی کا بیلنس نکالیں، توازن نکالیں، تو ہمارے گزشتہ برس کا کیا حال ہے، کیا پایا ہم نے؟ اور پھر قاعدہ یہ جو زندگی ہے، یہ ہماری زندگی بڑی نعمت ہے، واللہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ نیک اعمال کا بقا اسی زندگی کے ساتھ ہے. اگر ہماری سانس میں سانس ہے ہم نیک اعمال کر سکتے ہیں. جیسے اگر کوئی آدمی ابھی داڑھی پوری رکھنے کا ارادہ کر لے یا ایک مٹھی داڑھی کا ارادہ کر لے تو سانس کے ساتھ ہے نا، ابھی ارادہ کر لیا، اور مان لو ابھی موت آ گئی، ارادہ کرتے ہی موت آ گئی، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پر کہتا ہوں قیامت کے دن یہ پوری داڑھی والوں میں اٹھایا جائے گا. تو زندگی اتنی بڑی نعمت ہے، اور جب نیا سال آتا ہے تو گویا کہ ہماری زندگی کا وہ حصہ کم ہو گیا. اب پتہ چلا پرانی زندگی جو گزری ہے اس میں اعمال ہمارے پاس ہے نہیں، اب آئندہ والی زندگی کا کیا خوشی منانا کہ موت کے قریب جا رہے ہیں. گویا کہ مبارکباد پیش کر رہے ہیں، مبارک ہو، موت کا وقت تمہارا قریب آ رہا ہے، مرنے کا وقت قریب آ رہا ہے، اور یہ مبارکباد کی چیز ہے. ایک بات، محرم کا مہینہ کتنی عجیب بات ہے، ہمارے یہاں محرم کا مہینہ آنے سے پہلے ہی پورے ملک میں کھلبلی مچ جاتی ہے، حکومتی ادارے اور تمام ان کے میٹنگ شروع کے محرم کے 10 دن کسی طرح عافیت سے گزر جائے. کتنی عجیب بات ہے، فتنے کی وجہ سے، اور وجہ وہی ہے، وہ اس یہودی عبداللہ بن سبا کی سازشوں کا آج تک اثر ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے لے کر پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے لے کر آج تک اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شہادت کتنا اونچا مقام کہ جس کے بدلے میں جنت کا وعدہ ہے، اور خوش ہونا چاہیے کہ نعمت ملی، بلکہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے مجھے شہادت ملے، اتنا عظیم درجہ. لیکن اس فتنے کا نتیجہ یہ ہے کہ منافقین نے جو اس وقت جس طرح روتے ہوئے گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر کے، اسی طرح آج تک روتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، عقیدے کی بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حق ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. یہ تمام علماء اس زمانے سے لے کر آج تک اہل حق کئی اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حق ہے. رہی بات محرم کا آتے ہی عوام بھی تبصرے شروع کر دیتے ہیں حضرت حسین پر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور یزید پر. تو میرے پیارے دوستو، وہ چھوٹی سی بات ہے، اگر ہمارے دل میں اتر جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے، اور ہمیں اپنا وقت اس پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چھوٹی سی بات کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، بس اتنا کافی ہے. اور دوسری بات یہ، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی یہ بات نقل کرتے ہیں کہ یزید پر وہ کلام کرے، یعنی یزید کو وہ شخص برا بھلا کہے کہ جس کو اپنی آخرت کا یقین ہو کہ میں جنت میں جاؤں گا. سمجھ میں آ رہی ہے جناب، یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی یزید کو برا بھلا کہنا، اس چیز میں اپنا وقت ضائع کرنے سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے. کیا ملے گا؟ کیونکہ قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اس بارے میں. میں مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ جو شہادت کا واقعہ ہوا. میں مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں، ممبر سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قیامت میں ہم میں سے کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ اس، یہ تو ہسٹری پڑھنے والوں سے پوچھے. میرے پیارے دوستو، اپنے وقت کو اس کام میں، اس تبصرے پر اپنے وقت کو لگانا، اس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. ایک کام ہو چکا، ہم کچھ کر نہیں سکتے، اس پر تبصرہ کر کے کوئی فائدہ نہیں. لہذا ہماری امت کے علماء اولیاء اللہ جو گزرے ہیں انہوں نے ان تفسروں میں اپنا وقت نہیں لگایا. لہذا اس لیے نہ یزید پر کلام کی ضرورت رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یاد رکھنا ان کی شہادت حق ہے. محرم کا زمانہ, ایک بات اور مکمل ہو گئی, ٹھیک ہے نا. لہذا حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ وہ شہادت بالکل حق ہے. اور یہ جمہور علماء اس زمانے سے لے کر آج تک, صحابہ بھی اس زمانے میں موجود تھے, وہ صحابہ سے لے کر تابعین, اولیاء اللہ, محدثین, علماء, ان تمام حضرات کا یہی اجماع ہے, اسی بات پر متفق ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت حق ہے. اور یزید پر خاموشی اختیار, ہمارے تمام حضرات نے خاموشی اختیار کی. ایک بات, ایک چودھری صاحب تھے, محرم کے مہینے میں وہ سفید کپڑے پہن کے گھوم رہے تھے. تو کسی نے ان چودھری صاحب سے کہا, وہ چودھری صاحب آپ نے کالے کپڑے نہیں پہنے؟ اس نے کہا, کپڑا کالا ہونے سے کیا ہوتا ہے, کپڑا کالا ہونے سے کیا ہوتا ہے, دل کالا ہونا چاہیے. تو میرے پیارے دوستو, کتنی عجیب بات ہے کہ آج ہم لوگ, محرم آتا ہے, اچھے بھلے اہل سنت کے لوگ, سنی حضرات, وہ بھی کالا کپڑا پہنتے ہیں. اچھے بھلے لوگ جن کی قسمت میں رونا ہے وہ تو روتے رہیں, پیٹتے رہیں, ان کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے, لیکن ہم اپنے لوگوں کو تو سمجھائیں گے نا کہ بھائی آپ کو کیا ہوا, اگر کالا ہی کرنا ہے تو دل کالا کرے, کپڑے سے کیا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے پیارے دوستو, اور مسئلہ یہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, یہ حدیث شریف ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. ذرا اس سے یہ مسئلہ سن لے کہ جو کالے کپڑے پہنے گا محرم کے دنوں میں تو وہ کس قوم کی شباہت اختیار کر رہا ہے, پھر وہ انہی میں سے ہوگا. اس نے شباہت کو بھی منع کیا کہ شباہت بھی نہ اختیار کرے. اور رہی بات سبیل کے متعلق, حدیث شریف میں پانی پلانے کی بڑی فضیلت آئی ہے, بہت فضیلت کی چیز ہے پانی پلانا, یہاں تک کہ اتنی فضیلت جیسے غلام آزاد کرنے کا ثواب, اتنی فضیلت. تو سوال پیدا ہوتا ہے, کیا پانی پلانے کی یہ سبیل اور یہ طریقہ صرف 10 دن کے لیے ہونا کیا چاہیے؟ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا, صاحب حیثیت, صاحب استطاعت ہیں, وہ کوئی ایسی جگہ کنواں, ٹینکی یا پانی کا انتظام کریں, سارا سال پلائیں. کہ اگر کوئی سفر کے مہینے میں آ گیا کہ بھائی صاحب پانی پلا دیں, کہا نہیں ابھی پانی نہیں پلائیں گے, بھائی مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے, کہا ٹھیک ہے تمہیں پیاس تو لگ رہی ہے لیکن آئندہ سال محرم میں آنا, کیونکہ ہم محرم میں پانی پلاتے ہیں بس. تو میرے پیارے دوستو, پانی پلانا تو یہ تو مستقل عبادت ہے, ثواب ہے. تو وہ 10 دن کے لیے کیوں, جب ثواب کا کام ہے تو 10 دن کے لیے کیوں مخصوص کیا؟ اور ایک محرم کی ایک چیز اور بھی ہے, وہ ہے روزہ. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی ترغیب دی ہے, اگر کوئی آدمی یہ نفلی روزہ ہے, یہ روزہ رکھنا چاہے تو 10 محرم, 10 محرم کی ایک چیز اور بھی ہے, وہ یہ کہ اپنے دسترخوان کو وسیع کریں, کھلائیں. یہ 10 محرم کے لیے یہ بھی فضیلت ہے. اور یہ فضیلت حضرت حسین کی جیسے نہیں ہے, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت سے پہلے ہے. اس لیے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی, وہ 10 محرم تھی. لہذا 10 محرم کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جیسے نہیں ہے, بلکہ پہلی امتوں سے چلی آ رہی ہے. اس لیے 10 محرم کو روز دسترخوان وسیع کرنا, اس کا روزہ رکھنا. فرق یہ ہے کہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر محرم کا روزہ رکھو 10 کا, تو اکیلے نہ رکھو, یا تو 9 کا ساتھ رکھو یا 11 کا ساتھ میں رکھو. تو پتہ چلا روزہ کیسے, 9-10 یا 10-11, اکیلے نہ رکھے. آپ نے اس کو منع فرمایا, ساتھ رکھو.
نو دس کا یا دس گیارہ کا. اگر کوئی یہ رکھنے کی چیزیں, یہ لوٹنے کی چیزیں, یہ محرم سے متعلق چند مختصر سی گزارشات تھی. باقی مسائل ہے میرے پیارے دوستو, پوچھتا رہے, سیکھتا رہے اور عمل کرتا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنی محبت عطا فرما, اب تک قرب اور تعلق عطا فرما, ہماری دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما دیجیے. گندی عادتیں, بری عادتوں سے ہمارے قلوب کو, ہمارے اخلاق کو پاک فرما, ہماری زندگیوں کو پاک فرما. اپنی محبت, اپنا قرب خاص اور تعلق خاص ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. غیروں کی محبت سے یا اللہ ہمارے قلوب کو پاک فرما. اے کریم مالک, ہمارے ملک میں جو مہینے میں جو آگ لگی ہوتی ہے, فتنہ ہوتا ہے یا اللہ, اس فتنوں سے ملک سے محفوظ فرما. اہل شر کی شرارت سے یا اللہ حفاظت نصیب فرما دیجیے. اور یا اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما, ہمارے دینی مدارس کی حفاظت فرما, ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما, ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما, ہمارے شہروں کی حفاظت فرما, ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما, سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجیے. اور اپنی رضا اور خوشی کے اعمال کی توفیق عطا فرما, اپنی نافرمانی کے اعمال سے ہم سب کو حفاظت نصیب فرما دیجیے. ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہمارے دلوں سے غیر اللہ کی محبت کو نکال کر اپنی محبت کامل عطا فرما, اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, اللہ والوں کی محبت عطا فرما, نیک اعمال کی محبت عطا فرما, اور گناہ سے سب کو شدید نفرت عطا فرما دیجیے. اور اے کریم مالک, ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. اور اے کریم مالک, ہم میں سے جس کی جو جائز حاجات ہے, اپنے کرم سے تمام ہماری جائز حاجات کو پورا فرما, ہر مصیبت کو آفت سے تبدیل فرما دیجیے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, بغیر مانگے دونوں جہان کی